اللہ ہمارے روزہ اعتکاف کو سب کو قبول فرمائے. لیکن اعتکاف کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اعتکاف کا مقصد پہچانیں. رمضان کے مہینے کے روزوں کا مقصد ہم پہچانیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ تشریف آوری کے بعد سے اعتکاف کا معمول رہا. مفسرین اور شرح حدیث اعتکاف کا مقصد اس طرح بیان فرماتے ہیں، قطعاً لأشغالی، کہ اعتکاف کا مقصد ہر وہ چیز جو مالک سے مشغول کرنے والی ہو، اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہو، اس کو کاٹ کر پھینک دو. صرف اور صرف اس ایک ذات کا ہر وقت تصور اور اسی میں مشغول رہنا ہے. یہ نوافل کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا، درود شریف کی تسبیح اور دعا، یہ سب چیز بمد زائد ہیں اعتکاف میں. جو اصل چیز ہمیں اعتکاف میں سیکھنی ہے اور جس کی مشق کرنی ہے، وہ مولا کی ذات پاک سے تعلق. اس لیے فرمایا قطعاً لأشغالی و تفریغاً لبالی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ہوتا تھا کہ ہر وہ چیز آپ قطع فرما دیں، ختم فرما دیں، بند فرما دیں جو مولا سے اپنی طرف مشغول کرنے والی ہو. و تفریغاً لبالی، کہ دل ہر وقت مولا کے لیے فارغ رہے. وتخلیاً لمناجات ربی، اور ہر وقت اپنے مولا کے ساتھ مناجات، اے اللہ میں تیری چوکھٹ پر پڑا ہوں، اب تو مجھے اندر آنے دے، اپنے پاس بلا لے، آنے کی باریابی کا مسدہ میں سن لوں. آگے شرح لکھتے ہیں کہ وکان صلی اللہ علیہ وسلم یحتجر حصیرا یتخلى فیہا عن الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی کا مسجد میں حجرہ بنا دیا جاتا تاکہ آپ اس میں تنہائی میں رہیں. فلا یخالطهم ولا یشتغل بهم، اسی لیے امام احمد اس مقصد کی طرف اتنی تاکید سے فرماتے ہیں کہ معتکف کے لیے لا یستحب له مخالطۃ الناس، کہ معتکف کے لیے لوگوں سے ملنا جلنا بالکل مناسب نہیں. حتی ولا لتعلیم علم و اقراء قرآن، یہاں تک کہ تعلیم علم کے لیے بھی مشغول نہ ہو، کسی کو قرآن پڑھانا ہو، وہ درس چل رہا ہو، اس میں بھی مشغول نہ ہو. دیکھیے علم کی تو کتنی اہمیت آپ ہر جگہ سنتے اور پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کے درس و تدریس، تعلیم قرآن کے کتنے فضائل ہیں، مگر امام احمد کے الفاظ ہیں بل الافضل له الانفراد بنفسی، کہ اب میں ہوں اور میرا مولا، بس بیچ میں کوئی چیز نہ ہو. والتخلی بمناجات ربی، اور ہر وقت مولا کے ساتھ سرگوشی ہو، اسی کی طرف دھیان ہو، رونا ہو، یہ جو ساری عمر دور رہا مولا سے وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ، مگر ہم نے اس معیت کو نہ پہچانا، نہ جانا، نہ اس کی لذت سے ہم آشنا ہوئے. اور قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, رگ جان سے بھی قریب, مگر اس کو نہیں سمجھ سکے ہم. اللہ تعالی ہمارے اس قصور کو معاف فرمائے.
تو حضرت امیر المؤمنین عبداللہ بن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث, حضرت عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ چل رہا تھا. ان تلامذہ کو اپنے اساتذہ سے کتنا پیار ہوتا تھا, کتنا پیار. کہ خلفائے کرام کو امیر المؤمنین امت نے لقب دیا, پھر وہ آگے دوسرے خلفاء میں بھی قرن اول کے بعد بھی منتقل ہوا, وہی چلتا رہا. تو ان کو, ان کے تلامذہ کو اپنے اساتذہ سے اتنا پیار کہ وہ سلاطین زمانہ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. دنیا تو کوشش کرتی تھی کہ کسی طرح دربار میں رسائی مل جائے, وہاں پہنچ جائے, آشنائی ہو جائے, خلیفہ مجھے پہچان لے, فلاں مدرسہ میرے حوالے کر دے, فلاں جامعہ کی تدریس حدیث کی مسند مجھے مل جائے. تو ان کی طرف نگاہیں اٹھتی تھی, مگر جو تلامذہ سمجھدار تھے تو انہوں نے ایک لقب تجویز کیا کہ وہ بھی امیر المؤمنین ہے, خلیفہ ہے, اور ہمارا استاذ خلیفہ نہیں ہے مگر یہ بھی امیر المؤمنین ہے. تو انہوں نے پیار میں لقب بنایا امیر المؤمنین فی الحدیث, کہ اس امیر المؤمنین کے برابر ہم اس کو جانتے ہیں, بلکہ اس سے بڑھ کر ہم جانتے ہیں, کیونکہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. تو یہ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک, یہ ایک اپنے دوست کو ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے. ہوا یہ کہ فرماتے ہیں خود امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک کہ میری چپل کی پٹی ٹوٹ گئی, تو میں رستے میں چل رہا ہوں تو کوئی چپل لے کر آ گیا کہ یہ پہن لو, تو مجھے پیش کیے. پوچھا کہ تمہاری نیت صرف ثواب کمانے کی ہے, اس کے لیے یہ ہدیہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ جی ہاں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک اس کے بعد جب کبھی ادھر کو گزرتے تو اس کی پاس تشریف لے جاتے, سلام فرماتے, حال احوال پوچھتے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ زمانہ ہو گیا کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں, جب بھی گزرتا ہوں وہاں اس جگہ میں وہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کر جب چمڑے کے چپل جوتے بنایا کرتا تھا, وہ جگہ اب دکان بند ہے. تو میں نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ اگر بیمار ہے تو ہم اس کی عیادت کو جاتے ہیں, اگر کہیں وہ الجھ گیا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں, اگر کوئی اور ضرورت ہے تو ہم اس کی وہ ضرورت پوری کرتے ہیں. تو اس کے پڑوسی بھی اسے لائن میں تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کدھر گیا, پھر بھی تتبو کے بعد تلاش کے بعد عبداللہ ابن مبارک نے ان کی جگہ تلاش کر لی. پوچھا کہ تم اب دکان میں نہیں بیٹھتے؟ تو وہ کہنے لگے آپ عبداللہ ابن مبارک ہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ میری طرف متوجہ ہیں, مجھ سے پیار کرتے ہیں, تو آپ نے بھی مجھے لوگوں میں شہرت دے دی. فَأَلْبَسْتَنِي قَمِيصًا لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ شَيْءٍ. ہم تو طلبگار رہتے ہیں کہ کسی طرح شہرت مل جائے, یہ اسٹیج ملے, یہ امامت ملے, بڑی جگہ میں واز کا موقع ملے, زیادہ لوگ ہمیں پہچان لیں, جان لیں, ان سے ہمارا تعارف ہو جائے. شہرت ہی شہرت ہے, اسی کی طلب. مگر یہ ایک روڈ پر بیٹھنے والا, چپل گانٹنے والا, اس کو صحیح سمجھ اللہ نے عطا فرمائی کہ صرف عبداللہ ابن مبارک, اس کے پاس اتنی عظیم ہستی, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے محدث اس سے جا کر ملتے ہیں, تو اب لوگ اس کا احترام کرنے لگے کہ اس میں بزرگی ہے, جبھی تو عبداللہ ابن مبارک ان سے اتنا پیار فرماتے ہیں. تو وہ اس کو اللہ نے ایسی سمجھ صحیح عطا فرمائی کہ اس نے اپنی دکان وغیرہ بند کر دی کہ بھئی لوگ جو مجھے سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کچھ ہے, یہ غلط سمجھتے ہیں, تو اپنی دکان بند کر کے کونے میں وہ بیٹھ گیا, نکلنا بند کر دیا, روزی کمانی بند کر دی. شتانا بین مشرقین و مغربی. ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ وہ کہاں وہ جوتے گانٹنے والا اور کہاں ہم مولوی لوگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اس نے جب مجھے یہ جواب دیا کہ یراک الناس تمیل الیہ فالبستنی قمیصا لیس علیہ منہ شیء, کہ میں تو خالی خولی ہوں, نہ میرے پاس علم, نہ عمل, نہ روحانیت, نہ کچھ. آپ کی نسبت سے ان لوگ اب مجھے ملنے لگے, مجھے پہچاننے لگے, اس لیے میں چھپ گیا. تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ فاخذت بکمی فسرت به الى المقابر, کہ میں نے ان کی آستین کا کونا پکڑا, کھینچا, جس طرح حضرت میں نے کیا نا کہ میری آستین پکڑ کر کھینچا, ادھر کچھ کاٹے گنا ہوئے, اس کی آستین پکڑ کر کے میں قبرستان لے گیا اور میں نے قبرستان میں لے جا کر تعارف کرایا. فقلت له هذا قبر فلان كان من شانه كذا, کہ یہ ایسا تھا ایسا تھا. وهذا قبر فلان كان من شانه كذا, دوسری قبر کے متعلق بتایا. تو وہ بیچارہ ان چیزوں کو جانتا نہیں تھا, تو کہنے لگے ابن مبارک میں تو آپ کیا فرما رہے ہیں, کیا مجھے سمجھانا چاہتے ہیں, مجھے کچھ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ عبداللہ ابن مبارک اس کو جو کلمات فرما رہے تھے, مخاطب تو وہ تھا لیکن ان کلمات کا خطاب وہ اپنے نفس کو کر رہے تھے, اپنے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ میری وجہ سے اسے شہرت ملی, تو میں اپنے نفس کو سمجھاؤں قبرستان میں جا کر کے. اس سے کچھ نہیں ہوتا لوگوں کے پہچان لینے سے اور لوگوں کی تعریف کر لینے سے اور لوگوں کی واہ واہ سے, ایک ذرہ برابر بھی نہیں ملتا ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی نہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے, نہ مال میں, نہ دنیا میں, نہ آخرت میں, صرف ہوا انسان جس طرح بال میں ہوا بھرتے ہیں بچے پھولتا ہے وہ تو اس طرح پھولتا رہتا ہے انسان لیکن جب زیادہ بھر دے پھڑک پھٹ کر فنش تباہی آتی ہے تو یہ تباہی لانے والا رستہ ہے یہ ہوا شہرت کی بھرنا اپنے دلوں میں تو فرماتے ہیں کہ جب اس نے پوچھا فقال لیا ابن مبارک ما عارف ما تقول تو اس کے بعد عبداللہ بن مبارک مجھ سے فرمانے لگے کہ لوگ جو زبانوں سے تعریف کرتے ہیں ہماری اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا نہ لوگ اشارے کرتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں کسی کو اس سے بھی کچھ نہیں ملتا نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے ملتا کس کو ہے کہ صحیح دولت کیا ہے انما الرجل من ستر اللہ علیہ فی حیاتہ فادخلہ قبرہ مستورا کہ کامیاب اور دولت مند انسان جس نے کمایا وہ تو وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ زندگی میں ستاری فرمائے اور اسی ستاری کی حالت میں فادخلہ قبرہ مستورا قبر میں اس کو ستاری کے ساتھ لے جائے ثم ابرزہ یوم القیامہ لیس علیہ ذلت معصیہ فذالک الرجل کہ پھر اللہ تعالی قیامت میں جب اس کو نکالے تو اس وقت گناہ کی معصیت کی کوئی ذلت اس پر نہ ہو کوئی دھبا اس پر نہ ہو تو یہ انسان انسان ہے اس طرح ان تمام جھوٹی تعریفوں سے بچنے کی حق تعالی شان وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے نفس کے مکائد کو مکر و فریب اور دھوکے کو سمجھ پائیں اس کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ بار بار قبرستان جانے سے قبرستان والوں سے عبرت حاصل کرنے سے ہوتا ہے جس طرح کہ عبداللہ ابن مبارک اس جوتے والے کو پکڑ کر قبرستان لے گئے اور یہ قبرستان والے سچے دوست ہیں یہ دنیا کی دوستیاں اپنے مصالح تک محدود ہیں کسی کی مصلحت اور اس کا نفع اس سے وابستہ ہے اسے ملا وہاں تک دوستی نفع ختم دوستی ختم یہ دوستی ہی تو پائیدار ہے کہ جس کے لیے شعر سنایا تھا کہ جا کر ابو سعید سے کہہ دو کہ وکنا علی اللہ نحول عن الہوا کہ ہم نے تو عہد کیا تھا کہ ہم محبت کو قائم رکھیں گے فقد وحیات الحب حلتم وما حلنا محبت کی زندگی کی قسم کہ تم بدل گئے ہم تو نہیں بدلے تشاغلتم عنا بصحبت غیرنا واظہرتم الہجران ما ہکذا کنا لعل الذی یقضی الامور بعلمہ سیجمعنا بعد الممات کما کنا تو یہ قبر والے یاد رکھتے ہیں کہ یہ کب آئے تھے غیر حاضری بھی لیتے ہیں کہ اتنا زمانہ ہو گیا وہ نہیں آئے بار بار میں قصہ سناتا ہوں مجھے بار بار سنانے میں کوئی عار نہیں ہوتی میں سوچتا ہوں کہ یہ برکت ہی برکت ہے کتنی مبارک گھڑیاں ہوں گی کیا وہ مبارک لمحہ ہوگا ہمارے دوست مولوی فرقان بارہ بنکوی کا کہ وہ بیمار ہیں میں چائے میں نے چائے وغیرہ کچھ لے جا کر پیش کی کہ یہ پاپا کھا لو وہاں بسکٹ کو ٹوسٹ کو ٹوسٹ کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پاپا. تو میں نے کہا یہ پاپا ٹوسٹ کھا لو, چائے پی لو, آپ بیمار ہو. تو وہ روئے جا رہے ہیں, پھر کچھ سنبھلے اور کہنے لگے کہ میرا معمول تھا کہ میں 25 یا 27 دفعے کی تعداد بتائی کہ سونے سے پہلے اتنی تعداد درود شریف کی پڑھ کر سویا کرتا تھا, بیماری کی وجہ سے آج آنکھ لگ گئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ تعالی ایسی شفقتیں ہمارے لیے بھی مقدر فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات عالیہ ہمیں بھی حاصل ہوں. تو یہ عبداللہ ابن مبارک نے قبرستان لے جا کر اس کو سمجھایا, اسی طرح حضرت داؤد پائی سمجھا رہے ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نظر کو حضرت شیخ قدس روح برابر پہچانتے تھے کہ باپ کے اخیر میں یہ کلمہ اس لیے لائے کہ یہ موت کو یاد کرو. جس طرح یہ کتاب ختم ہوئی, یہ باپ ختم ہوا, تو اس کے ختم ہونے پر اپنی عمر کے ختم ہونے کی یاد دہانی کے لیے ہمیں تنبیہ فرمائی یہ کلمہ لا کر. تو اسی طرح یہ جو آخری حدثنا محمد بن اشکاب, تو یہ بزرگوں کی سند والی روایت یہاں لائے ہیں روحانیت والوں کی, کیونکہ محمد بن اشکاب یہ بھی انہی فقرا پارٹی میں سے, اہل طریقت میں سے, اہل طریقت کے عقیدت مندوں میں سے, ان کے اوصاف پیدا ہوں ان کی کوشش کرنے والوں میں سے. تو اسی کوشش کے نتیجے میں محمد بن اشکا فرماتے ہیں حدثنی رجل من اہل داؤد الطائی, کہ داؤد طائی کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے, ان سے سننے والے, ان کے تلامذہ میں سے ایک نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ ان کا بیان ہے کہ قلت له یوما, کہ میں نے داؤد طائی سے عرض کیا کہ ابو سلیمان ہماری آپ کی تو بہت قریبی رشتہ داری ہے, اس لیے میرا تو آپ پر حق بنتا ہے, کہو سے نہیں, مجھے آپ کچھ نصیحت کریں, وصیت کریں. تو سن کر وہ رو پڑے. تو دیکھیے تو محمد بن اشکاب کتنے معتقد ہیں اہل طریقت کے صوفیاء اکرام کے, کہ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں. حدثنی رجل من اہل داؤد الطائی, چنانچہ سوال سن کر فاوسنی سن کر داؤد الطائی رو پڑے اور پھر نصیحت اب شروع فرما رہے ہیں. فرمایا یا اخی انما اللیل والنہار مراحل ینزلہ الناس مرحلہ مرحلہ حتی ینتہی بہم ذالک الی آخر سفرہم. کاش کہ یہ مرحلہ مرحلہ ایک ایک دن آ رہا ہے, پھر عید آ جائے گی, پھر شوال شروع ہوگا, پھر مرحلہ مرحلہ وہ ختم ہوگا, پھر سال ختم ہوگا, پھر دوسرا آئے گا. تو مرحلہ مرحلہ یہ ہمیں پہنچاتا ہے, حتی ینتہی بہم ذالک الی آخر سفرہم, اپنا سفر کسی وقت ایک دم اچانک ختم ہو جائے گا. اس لیے سمجھدار اگر تم ہو, فإن استطعت ان تقدم فی کل مرحلہ زادا لما بین یدیہا ففعل, آئندہ آگے کی زندگی کے لیے آگے جو مرحلہ بہت لمبا، یہ تو بہت محدود 70-80 برس، اور سوچئے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قبر شریف میں ہیں، اور وہ کب سے ہیں تو کوئی ہزاروں میں بیان کرتا ہے، کوئی لاکھوں میں بیان کرتا ہے، تو کتنا لمبا مرحلہ تو یہ برزخ کا ہے قبر میں رہنے کا، اور اس کے بعد پھر اس سے بھی طویل عرصہ جہاں گزرنا ہے، وہ حشر، پھر پل صراط، پھر نشر اعمال، کتنے سارے مراحل ہیں، ہر ہر مرحلہ کتنا طویل کتنا لمبا، جب برزخ کا قبر کا مرحلہ اتنا لمبا ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ انما اللیل والنہار مراحل ينزلها الناس مرحلہ مرحلہ حتی ينتهی بهم ذالک الى آخر سفرهم فإن استطعت ان تقدم في كل مرحلہ زادا لما بين يديها ففعل، کہ اگلے مرحلے کے لیے تم کچھ توشہ بھیجنا چاہو تیار کر کے تو ابھی سے بھیج دو، فإن انقطاع سفر عن قریب، یہ دم یہ سانس کسی وقت تھم جائے گا، والامر اعجل من ذلك فتزود لسفری، اس لیے تمہیں جلدی کرنا چاہیے سفر کے لیے توشہ تیار کر لے، وقت ما انتقاد من امرک، اپنا معاملہ تیرا معاملہ ہے تو جو چاہے فیصلہ کر لے، فکانک بالامر انی اقول لک هذا وما علم احدا اشد التضیع منی لذلک، میں تجھے تو کہہ رہا ہوں نصیحت کر رہا ہوں مگر میں تو تجھ سے زیادہ اپنے زندگی کے مبارک لمحات کو میں خود ضائع کر رہا ہوں، تو اب نصیحت کرتے کرتے، چونکہ یہ جب نصیحت کرتے ہیں تو سامنے والے کو نہیں کرتے، سامنے لاکھوں ہزاروں بیٹھے ہیں ان کو نہیں کرتے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تو ان کو نہیں کہہ رہا، خود تو سن، اپنے نفس کو سناتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پھر ان پر آخر میں وہ دل کی بات کہہ دی کہ یہ تم سے زیادہ ان لمحات کو ضائع کرنے والا میں خود ہوں، اور اسی حال میں روتے کڑتے ہوئے تم مقامہ و ترکنی، مجھے چھوڑ کر وہ تشریف لے گئے. تو یہ داؤد طائی جن کی روایت محمد بن اشکاب، جن کی سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری حدیث لائے، انہوں نے بیان کی، تو انہی کا قصہ کہ ایک جنازہ تھا کوفے میں، تو ابھی اس کو دفن کر رہے ہیں، دفن کرتے وقت یہ جو کوئی بھی آپ کی طرف دیکھے تو آپ ہاتھ دے تو بھی آپ نیچے دے کر ہاتھ دے دیں، چہرہ بھی نہ دیکھیں، بات بھی نہ سنیں، کوشش کریں کہ کوئی کلمہ آپ کی زبان سے وہاں نہ نکلے، نہ کسی کی طرف آپ دیکھیں، نہ کسی کی بات سنیں، نیچے زمین دیکھ کر کہ مجھے یہاں گڑنا ہے، مجھے یہاں سلایا جائے گا، ہزاروں من مٹی ڈال کر مجھے یہاں پھینک کر لوگ چلے جائیں گے، تو یہ سوچ کر نیچے ہی دیکھتے رہو، اگر کچھ پڑھ سکو تو پڑھو، ورنہ اپنا انجام سوچتے رہو، جانے والے سے زیادہ فکر کی ہمیں اپنا فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو داؤد طائی کوفے میں ایک جنازے میں تھے، تو میت کو دفن کیا جا رہا تھا، تو ایک کونے میں بیٹھ گئے، تو لوگ بھی آ کر بیٹھ گئے، تو آپ نے ان کو نصیحت فرمائی، من خاف الوعید قصر علیہ البعید، کہ جسے خوف ہوتا ہے تو دور بھی اس کو قریب معلوم ہوتا ہے، قرآن نے. اقترب للناس حسابهم، لیکن وہ اتنا ہولناک ایسا زبردست ہے وہ کام کہ بتایا کہ وہ بالکل قریب ہے، ابھی ہے، ابھی ہونے والا ہے تمہارا حساب. تو یہ نہ سوچے کہ ابھی حساب تو ہوگا تب ہوگا حشر میں، اس لیے قرآن نے کہا کہ نہیں، وہ تو اقترب للناس حسابهم، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ من خاف الوعید فسر علیہ البعید ومن طال عمله ضعف عمله، کہ جس کی لمبی امیدیں ہوں گی، کیا مجھے تو ابھی میری عمر تو ابھی 22 سال ہے، ابھی تو جینا ہے، تو وہ نہیں کر پائے گا. وہ 22 سال کی عمر میں یہ جب یہ سوچے گا کہ میں تو جینا تھا وہ جی لیا، پتہ نہیں اسی لمحے اگر ملک الموت میری روح قبض کر لے، تب جا کر وہ کچھ کر سکتا ہے. من طال عملو ضعف عملو، کہ جس کی لمبی امیدیں ہوں گی تو اس کا عمل کمزور رہے گا. وَكُلُّ مَا هُوَ آت قریب، یہ مت سوچو کہ حشر و نشر کب ہوگا اور کب مولا حساب لے گا، جو چیز آنے والی ہے وہ تو قریب ہی ہے، اس کو تو آنا ہی ہے ہر حال میں. اور آگے نصیحت فرمائے کہ وَعَلَمْ يَا أَخِي أَنَّ كُلَّ مَا يُشْغِلُكَ عَنْ رَبِّكَ فَهُوَ عَلَيْكَ مَشْؤُومٌ، کہ جو مکان، مال، اولاد، بزنس مولا سے تمہیں غافل کرے، مشغول کر دے، کہ اس میں آپ الجھ کر رہ گئے، مولا کی یاد دل سے چھوٹ گئی، تو یہ سمجھو کہ اس میں نحوست ہے، باعث وبال ہے، یہ اس میں شوم ہے، نحوست ہے. وَعَلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ إِنَّمَا يَفْرَحُونَ بِمَا يُقَدِّمُونَ، کہ جو آگے انہوں نے بھیجا تھا اسی سے وہ خوش ہیں، اور جو پیچھے چھوڑ کر آئے اس میں پھر اہل الدنیا یقتتلون ویتنافسون فیما علیہ اہل القبور یندمون، کہ یہی مکان اور بزنس اور ایک اکاؤنٹ جو کچھ چھوڑ کر، دولتیں چھوڑ کر گئے، تو اندر قبر میں جا کر انہیں ندامت ہو رہی، میں چھوڑ کر کیوں آیا، حساب بھگتانا مجھے ہے اور اس سے مزے کوئی اڑا رہا ہے وہاں، تو انہیں ندامت ہی ندامت ہے. تو حضرت داؤد طائی سمجھا رہے ہیں کہ اسی لمحے سمجھو کہ موت تمہیں آنی ہے، اور اسی کے لیے وہ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنے کے لیے بیماروں کے پاس جاتے ہیں، قبرستان والوں کی زیارت کرتے، ان سے عبرت لیتے. ایک بڑے امیر تھے، تو ایک ان کا ایک کمرہ تھا، ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ اس کو کوئی کھولے، تو سب تعجب میں کہ بھی اس میں کس نے، کسی گھر والوں میں سے کسی کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور نہ کسی دوست کو نہ محبوب کو، اور اس کی غیبت میں کسی کو اس میں جھانکنے کی ضرورت، جھانکنے کی اجازت نہیں دیتے، کھولنے کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ ہے دنیا، تو اسی کی ٹوہ میں، اور ایک ہی تصور ہوگا بظاہر کہ پتہ نہیں اس میں کیا دولت ہوگی چھپائی رکھی ہوگی، کہ اس میں کسی کو نہیں جانے دیتے. چنانچہ جیسا انتقال ہوا اور دفن سے فارغ ہوئے، نہیں ہوئے کہ ایک دم کھولو کھولو اس کو، کیا ہے اس میں، کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کا گڑا کھودا ہوا ہے، اور پیروں میں جو مجرموں کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، گلے میں زنجیر اور توک ڈالا جاتا ہے، وہ وہاں گڑے میں پڑا ہوا ہے. تو یہ امیر روز جب اس میں جاتے ہوں گے تو اس گڑے میں اتر کر کے وہ پیروں میں زنجیر، گلے میں وہ توق ڈال کر اس موت قبر میں جس طرح فرشتے عذاب دیتے ہیں، توق کے ذریعے، زنجیروں کے ذریعے جکڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی اس کا ہمیں یقین عطا فرمائے. دوستو اللہ سے مانگتے رہیں کہ اے خدا، یہ میں اصل بنیاد جو میری گمراہ ہونے کی ہے وہ یہی ہے کہ مجھے میرا عقیدہ درست نہیں، عقیدہ پختہ نہیں. اللہ ہمارا عقیدہ پختہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.